أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. سلسلة دروس مذهب أهل بيت میں یہ آج دوسرا درس ہے. آج کے درس میں دوسرے مکتوب کا تذکرہ ہے جو مالکی سنی مذہب کے عالم دین کا شیعہ مذہب کے عالم دین سے مناظرہ ہوا, اور وہ مالکی مذہب کے اہل سنت عالم دین شیعہ عالم دین کو یہ لکھتے ہیں کہ کیا آپ اس کی وجہ بتا سکتے ہیں کہ آخر آپ لوگ یعنی شیعہ حضرات بھی وہی مذہب کیوں نہیں اختیار کر لیتے جو جمہور مسلمین کا مذہب ہے؟ کیونکہ جمہور مسلمین کا مذہب یہ ہے کہ وہ اصول دین اور عقائد میں اشاعرہ کے ہم خیال ہیں, اور فروع دین میں ائمہ اربعہ امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک اور امام احمد ابن حنبل میں سے کسی ایک کے مقلد ہیں. آپ بھی اصول دین میں اشاعرہ کا مسلک اختیار فرمائیں, اور فروع دین فرائض و عبادات میں مذاہب اربعہ میں سے کسی ایک کے پابند ہو جائیں. چاہے امام ابو حنیفہ کی تقلید کیجئے یا امام شافعی کی یا امام مالک کی یا احمد ابن حنبل کی, کیونکہ یہی مذہب ایک ایسا مذہب ہے کہ سلف صالحین بھی اسی کے پابند رہے اور اسی کو بہتر و افضل سمجھتے رہے. نیز ہر زمانہ اور ہر خطہ عرض کے جملہ مسلمانوں کا مذہب بھی یہی رہا, اور سب کے سب ان ائمہ اربعہ کی عدالت, اجتہاد, زہد و ورع, تقدس و پرہیزگاری, پاکیزہ نفسی, حسن سیرت اور علمی و عملی جلالت قدر پر ابتدا سے لے کر آج تک بیک دل و زبان متفق رہے ہیں. اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے, لہذا یہ بھی غور فرمائیے کہ اس زمانے میں ہم لوگوں کے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے اتحاد و اتفاق کس قدر ضروری ہے کہ دشمنان اسلام ہم مسلمانوں کے خلاف محاذ قائم کیے ہوئے ہیں, ایذا رسانی پر کمر باندھ لی ہے, دل و دماغ اور زبان کی ساری طاقتیں ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں. لہذا ہم لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور فرقہ بندی سے اپنے خلاف دشمنوں کی مدد کر رہے ہیں. لہذا ایسی حالت میں ہم لوگوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ ایک مرکز پر جمع ہو جائیں, ایک نقطے پر سمٹ آئیں, اور یہ اتفاق و اتحاد جب ہی ہو سکتا ہے کہ ہمارا مسلک و مذہب بھی ایک ہو. آپ لوگ بھی اس مذہب کو اختیار کر لیں جسے عامۃ المسلمین اختیار کیے ہوئے ہیں. کیا میری رائے سے آپ کو اختلاف ہے؟ خدا کرے اس پراکندگی اور فرقہ واریت سے نجات کی راہ نکلے اور ہم لوگوں کے متحد ہو جانے کی سبیل پیدا ہو. مالکی مذہب کے اس عالم دین کے اس مکتوب کا جواب شیعہ عالم دین یوں لکھتے ہیں. مکرمین تسلیم گرامی, آپ کا نامہ ملا. عرض یہ ہے کہ ہم جو اصول دین میں یعنی شیعہ حضرات اشاعرہ کے ہم خیال نہیں, اور فروع دین میں ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی تقلید نہیں کرتے, تو یہ کسی تعصب یا فرقہ پرستی کی وجہ سے نہیں, بلکہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ شرعی دلیلیں ہمیں مجبور کرتی ہیں کہ ہم مذہب اہل بیت ہی کو اختیار کریں. یہی وجہ ہے جو ہم جمہور سے الگ ہو کر اصول و فروع دین میں بس ارشادات ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام ہی کے پائبند ہیں, کیونکہ ادلہ و براہین کا یہی فیصلہ ہے, اور سنت نبوی کی پابندی بھی بس اسی صورت سے ہو سکتی ہے. اگر دلیلیں ہمیں ذرا بھی مخالفت اہل بیت کی اجازت دیں یا ان کے مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کی پابندی میں تقرب الہی ممکن ہوتا تو ہم ضرور جمہور کی روش پر چلتے, تاکہ باہمی رشتہ اخوت اچھی طرح استوار ہوتا. لیکن مجبوری یہ ہے کہ قطعی اور محکم دلیلیں سنگ راہ بنی ہوئی ہیں, اور کسی طرح مذہب اہل بیت چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب کو اختیار کرنے کی ہمیں اجازت نہیں دیتی. اس کے علاوہ ان چاروں مذاہب کو کسی قسم کی ترجیح بھی تو نہیں ہے. ان مذاہب کی پابندی کا واجب و لازم ہونا تو اور چیز ہے، ان کے بہتر اور قابل ترجیح ہونے پر جمہور کوئی دلیل بھی پیش نہیں کر سکتے۔ ہم نے تو جمہور مسلمین کے ادلے کو پوری تحقیق سے دیکھا، ہمیں تو ایک دلیل بھی ایسی نہ ملی جو ان ائمہ اربعہ کی تقلید و پیروی کو واجب بتاتی ہو۔ بس لے دے کے یہی ایک چیز ملی ہے جسے آپ نے بھی ذکر کیا ہے، یعنی یہ کہ وہ مجتہد و عادل اور بڑے جلیل القدر علماء تھے۔ لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ اجتہاد، امانت، عدالت، جلالت علمی، یہ انہی چاروں بزرگوں کے ساتھ تو مختص نہیں، انہی میں منحصر تو نہیں، لہذا معین طور پر فقط انہی کی پیروی اور انہی کے مذاہب میں سے کسی نہ کسی ایک کا پائبند ہو کر رہنا واجب کیوں کر ہو جائے گا؟ اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ مسلمانوں میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہ نکلے گا جو یہ کہہ سکے کہ یہ چاروں ائمہ اہل سنت ہمارے ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام سے علم یا عمل کسی ایک چیز میں بھی بڑھ کر تھے۔ ہمارے ائمہ طاہرین تو اہل بیت طاہرین ہیں جو سفینہ نجات ہیں، امت اسلام کے لیے باب حطہ ہیں، ستارہ ہدایت ہیں اور ثقل پیغمبر ہیں، امت میں رسول کی چھوڑی ہوئی نشانی ہیں، جن کے متعلق رسول کا یہ ارشاد ہے کہ دیکھو ان سے نہ آگے بڑھنا اور نہ ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور نہ ان سے پیچھے رہ کر پیچھے رہنا ورنہ تب بھی ہلاک ہو جاؤ گے، اور انہیں سکھانے کی کوشش نہ کرنا، پڑھانے کی کوشش نہ کرنا، یہ تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ لیکن کیا کہا جائے کہ رسول کے مرنے کے بعد سیاست نے کیا کیا کرشمے دکھائے اور کیا سلوک کیا گیا اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ؟ آپ کے اس جملے نے سلف صالحین بھی اسی مسلک پر گامزن رہے، یہ جو آپ نے فرمایا اور کہا کہ انہوں نے اسی کو معتدل و معتبر مذہب سمجھا، مجھے حیرت میں ڈال دیا آپ کے اس جملے نے۔ شاید آپ نہیں جانتے کہ مسلمانوں میں تقریباً آدھی تعداد شیعوں کی ہے، اور شیعیان آل محمد کے سلف و خلف اس زمانے کے شیعہ ہوں یا اس زمانے کے، پہلی صدی ہجری سے لے کر اس چودہویں صدی تک مذہب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے پائبند ہیں۔ شیعہ مسلک اہل بیت کی اتباع عہد امیر المومنین اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے کر رہے ہیں، جبکہ نہ اشعری کا وجود جبکہ نہ اشعری کا وجود تھا اور نہ ائمہ اربعہ میں سے کوئی عالم وجود میں آیا تھا۔ اس کے علاوہ زمانے پیغمبر سے قریب زمانے کے مسلمان خواہ شیعہ ہوں یا سنی، انہوں نے ان مذاہب اربعہ میں سے کسی ایک کو اختیار ہی نہیں کیا، ان میں سے کسی ایک کے پائبند نہیں ہوئے، اور ان مذاہب کو وہ اختیار بھی کرتے تو کیسے، جبکہ ان مذاہب کا اس زمانے میں وجود بھی نہ تھا۔ اشعری اصول دین میں آپ لوگوں کے پیروں ہیں، سن 270 میں وہ پیدا ہوئے اور 320 میں ہجری میں انتقال کیا۔ ظاہر ہے کہ 270 سے قبل کے مسلمان عقائد میں اشعری کے کیسے کہے جا سکتے ہیں، اور احمد ابن حنبل جو کہ سن 164 ہجری میں پیدا ہوئے اور 241 ہجری میں انہوں نے انتقال کیا، اور شافعی سن 150 ہجری میں پیدا ہوئے اور 204 ہجری میں انتقال کیا۔ اسی طرح امام مالک نے جو کہ سن 95 ہجری میں وہ پیدا ہوئے اور سن 169 ہجری میں انتقال کیا۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ جو کہ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور سن 150 ہجری میں انہوں نے انتقال کیا۔ خدا کے لیے ذرا انصاف تو فرمائیے کہ جب اصول دین میں آپ کے پیشوا اشعری صاحب جو کہ سن 270 میں پیدا ہوں اور فروع دین میں آپ کے ائمہ اربعہ ابتدائے زمانہ اسلام سے اتنے زمانے کے بعد عالم وجود میں آئے، پھر اس سے پہلے کے مسلمانوں کے متعلق یہ کہنا کیوں کر روا ہے کہ وہ بھی انہی مذاہب اربعہ کے پابند تھے اور ان کا مذہب بھی وہی تھا جو آج کل جمہور مسلمین کا ہے۔ ہم شیعیان اہل بیت اطہار تو آئمہ اہل بیت اطہار کے پیرو ہیں، اور آپ لوگ یعنی جمہور مسلمین اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر صحابہ اور تابعین صحابہ کے پیرو ہیں، تو دور اول کے بعد کے تمام مسلمانوں پر ان مذاہب میں سے کسی ایک کو اختیار کر لینا، کسی نہ کسی ایک کا پائبند ہو کے رہنا واجب کیوں کر ہو گیا؟ اور ان چاروں مذاہب سے پیشتر جو مذاہب رائج تھے ان میں کیا خامی تھی کہ ان سے کنارہ کشی کر لی گئی؟ اور آپ کے ان مذاہب میں جو بہت بعد میں عالم وجود میں آئے، ایسی کیا خوبی تھی کہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام سے روگردانی کی گئی؟ جو ہم پائے کتاب الہی کشتی نجات، اور یہ اہل بیت اطہار جو ہم پائے کتاب الہی اور کشتی نجات اور معدن رسالت ہیں۔ یہ بھی غور طلب امر ہے کہ اجتہاد کا دروازہ اب کیوں بند ہو گیا جبکہ ابتدائی زمانہ اسلام میں پاٹو پاٹ کھلا ہوا تھا وہ یہ دروازہ اجتہاد؟ ہاں، اب اگر اپنے کو بالکل عاجز قرار دے لیا جائے یا یہ طے کر لیا جائے کہ ہم اجتہاد کرنا بھی چاہیں تو اب ہم سے نہیں ہو سکتا، ہم اس شرف سے محروم ہی رہیں گے، تو یہ دوسری بات ہے، ورنہ کون شخص اس کا قائل ہونا پسند کر سکتا ہے کہ خداوند عالم نے حضرت خاتم المرسلین کو بہترین شریعت کے ساتھ مبعوث فرمایا اور تمام کتب سماویہ سے افضل و اشرف کتاب قرآن مجید نازل کی ان پر، دین کو مکمل کیا اور اپنی نعمتوں کو تمام کیا، اور آ حضرت کو آئندہ و گزشتہ باتیں بتا کر بھیجا، تو وہ صرف اس لیے کہ یہی ائمہ اربعہ شریعت کے مالک و مختار ہو رہے ہیں، انہی سے پوچھا جائے، انہی سے معلوم کیا جائے، ان کو چھوڑ کر دوسرے ذریعے سے حاصل کرنا چاہے، خود جد و جہد کر کے معلوم کرنا چاہے تو نہ معلوم کر سکے۔ مختصر یہ کہ پوری شریعت اسلامیہ، قرآن مجید، سنت رسول، تمام دلائل و بینات سمیت ان کی جاگیر ہو جائے، ملکیت خاص بن جائے، ان کے حکم و رائے کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی رائے پر عمل کرنے کی کسی کو اجازت ہی نہ ہو۔ کیا یہی ائمہ اربعہ وارث نبوت تھے یا انہی پر خداوند عالم نے ائمہ و اوصیاء کا سلسلہ ختم کیا؟ کیا انہی کو آئندہ و گزشتہ کے علوم ودیعت کیے، اور کیا بس انہی کو وہ صلاحیتیں ملیں جو دنیا بھر میں کسی اور کو نہیں ملی؟ میرے خیال میں کوئی مسلمان بھی اس کا قائل نہیں ملے گا۔ آپ نے جس اہم امر کی طرف مجھے متوجہ کیا، یعنی یہ کہ فرقہ واریت ختم کی جائے اور تمام مسلمان شیعہ سنی ایک ہو جائیں، تو بسم اللہ، یہ بہت مستحسن اقدام ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کا ہونا بس اس پر موقوف و منحصر نہیں کہ شیعہ اپنا مذہب چھوڑ دیں یا اہل سنت اپنے مذہب سے الگ ہو جائیں، اور خاص کر شیعوں سے یہ کہنا کہ وہ اپنا مذہب چھوڑ دیں ترجیح بلا مرجح ہے، بلکہ در حقیقت مرجح کو ترجیح دینا ہے۔ ہاں، یہ پراکندگی تبھی دور ہو سکتی ہے اور اتحاد و اتفاق جب ہی پیدا ہو سکتا ہے جب آپ مذہب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مذہب سمجھیں اور اس کو بھی ان چاروں مذہبوں میں سے کسی ایک جیسا قرار دیں، تاکہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی سے شیعہ کو بھی ان میں نظروں سے دیکھیں جن نظروں سے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ جائزہ لیں تو خود مذاہب اہل سنت میں جتنے اختلاف موجود ہیں وہ شیعہ سنی اختلافات سے کم نہیں، لہذا صرف غریب شیعوں پر عتاب کیوں کیا جاتا ہے کہ وہ اہل سنت کے برخلاف ہیں؟ حضرات اہل سنت کو بھی شیعوں کی مخالفت پر سرزنش کیوں نہیں کی جاتی، جبکہ بلکہ خود اہل سنت میں جو ایک دوسرے کے مخالف ہیں، کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی اور کوئی مالکی اور کوئی حنبلی، تو انہیں اختلاف سے منع کیوں نہیں کیا جاتا؟ لہذا جب ملت اسلامیہ میں چار مذہب ہو سکتے ہیں تو چار مذہب ہونے پر کوئی لب کشائی نہیں کرتا، تو پانچ ہونے میں کیا قباحت ہے؟ کس عقل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ چار مذاہب تک ہونے میں کوئی خرابی نہیں؟ چار مذہبوں میں بٹ کر مسلمان متحد رہ سکتے ہیں، اتحاد و اتفاق باقی رہ سکتا ہے، لیکن اگر چار سے بڑھ کر پانچ ہو جائیں تو اتحاد رخصت ہو جائے گا، جمعیت اسلام پراکندہ و منتشر ہو جائے گی۔ آپ نے ہم شیعوں کو مذہبی وحدت کی طرف جو دعوت دی ہے، کاش کہ آپ یہی دعوت مذاہب اربعہ کو دیتے، یہ دعوت آپ کے لیے بھی آسان تھی اور ان کے لیے بھی۔ یہ دعوت صرف ہم ہی کو مخصوص کر کے کیوں دی گئی؟ کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع و پیروی میں اتحاد رخصت، رشتہ اخوت منقطع، اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنے والوں کا دیگر مسلمانوں سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی رابطہ نہیں، اور اہل بیت اطہار پیغمبر کو چھوڑ کر جس کی بھی پیروی کی جائے، جسے بھی امام بنا لیا جائے، دل ملے رہیں گے، عزائم ایک رہیں گے، چاہے مذاہب مختلف ہی کیوں نہ ہوں، رائے ایک دوسرے کے برخلاف ہی کیوں نہ ہوں، خواہشیں ایک دوسرے سے متضاد ہی کیوں نہ ہوں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی یہ خیال نہ ہوگا آپ کو، اور نہ آپ کو رسول کے اہل بیت اطہار سے اتنی پرخاش ہوگی۔ آپ تو دوستدار و قرابت دار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔